وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص وهو قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما لا علم لك فالعلم لازم للعمل والعمل ملزوم للعلم فإذا كان كذلك فلا يوجب العمل لأنه لا يوجب العلم أو يوجب العلم لأنه يوجب العمل لانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم. بحث چل رہی تھی خبر واحد کے بارے میں بھائی، خبر واحد کے بارے میں کہ اس پر عمل واجب ہے یا واجب نہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں علماء کا اختلاف ہے. صاحب منار نے ذکر کیا کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے اور دلیل اس کی کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اجماع بھی ہے اور قیاس بھی. کتاب اللہ سے وہ آیت ذکر کی فلولا نفر من کل فرقۃ، سنت رسول دلیل کے طور پر ذکر کی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو قبول کیا صدقہ کے بارے میں، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو قبول کیا ہدیہ کے بارے میں، اور اسی طرح اپنے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قاضی بنا کر بھیجتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کو جو ہے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط کے ساتھ روانہ فرماتے تھے، اور یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے بھائی، خبر واحد پر عمل واجب. اسی طرح اجماع بھی دلیل ہے خبر واحد پر عمل کے واجب ہونے کی، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں آپس میں اختلاف ہوا خلافت کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الائمت من قریش، خلفاء قریش میں سے ہوں گے، اور یہ خبر واحد تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں لیکن تمام صحابہ نے اس کو قبول کیا، تو معلوم ہوا خبر واحد کو قبول کرنے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا بھائی. اسی طرح اس بات پر بھی صحابہ کا اجماع ہے کہ پانی کی طہارت یا نجاست کے بارے میں اگر کوئی ایک شخص خبر دے تو اس عادل شخص تو اس کی خبر کو قبول کیا جائے گا. اسی طرح عقلی دلیل بھی یہی بتلاتی ہے کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے، اور وہ عقلی دلیل یہ کہ بھئی خبر متواتر اور مشہور تو ہر مسئلے کے اندر موجود نہیں ہے، تو اگر خبر واحد پر کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو اکثر احکام اسی طرح معطل ہو جائیں گے، ان پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا. خبر متواتر اور خبر مشہور تو کم ہیں بھئی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھئی؟ یہ مصنف نے جمہور کا مذہب ذکر کیا اور سات دلائل بھی ذکر کر دیے. اب آگے وہ اختلاف ذکر کرنے لگے ہیں بعض دیگر علماء خبر واحد کے بارے میں، ان کی رائے الگ ہے، وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے بھائی. وقیل اور کہا گیا ہے لا عمل الا عن علم، کہ عمل نہیں ہوگا یعنی عمل واجب نہیں ہوگا مگر علم سے، یعنی یقین سے. کس سے؟ یقین کہ خبر واحد پر عمل واجب نہیں ہے مگر یقین کی وجہ سے، یعنی جب یقین ہو، جب یقینی علم ہوگا تو عمل واجب ہوگا، یقینی علم نہیں تو عمل بھی واجب نہیں. اور بن نفسی، نفس کی وجہ سے بھائی، نفس کو وہ دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور وہ نفس کیا ہے؟ وہ ہوا قوله تعالی، وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے ولا تقف ما لیس لك به علم، اور آپ پیروی نہ کیجئے اس چیز کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے. خود شارع بھی معنی بتلا رہے ہیں، اے لا تتبع ما لا علم لك، آپ اتباع نہ کیجئے اس چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. دیکھا نفس میں کیا کہا گیا، جس کا علم نہیں اس کی پیروی نہ کیجئے. معلوم ہوا علم ہوگا یعنی یقینی علم ہوگا تو عمل کیا جائے گا، یقینی علم نہیں تو عمل بھی نہیں کیا جائے گا. فالعلم لازم للعمل، تو علم کیا ہے؟ عمل کے ساتھ لازم ہے. علم ہوا لازم تو عمل کیا بن گیا؟ ملزوم. یہی بتلا رہے ہیں والعمل ملزوم للعلم، اور عمل جو ہے ملزوم ہے علم کے لیے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، پس جب اسی طرح ہے، فَلَا يُوجِبُ الْعَمَلَ، تو یہ خبر واحد جو ہے عمل کو واجب نہیں کرتی. لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ، کیونکہ یہ علم کو واجب نہیں کرتی بھئی. اس کی وجہ سے یقینی علم نہیں آتا، اور علم ہوگا تو عمل ہوگا، جب علم اس کی وجہ سے یقینی نہیں تو عمل بھی نہیں کیا جائے گا. او یوجب العلم لانه یوجب العمل، یا یہ علم کو بھی واجب کرتی ہے کیونکہ یہ عمل کو واجب کرتی ہے. بھئی ان میں پھر دو گروہ ہیں علماء کے، جنہوں نے یہ نفس پیش کی کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اتباع نہ کیجیے اس چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں معلوم ہوا. علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں تو عمل بھی نہیں. تو دو گروہ بن گئے. بعض کہتے ہیں اس کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے چونکہ یقینی علم نہیں حاصل ہوتا، اور یقینی علم نہیں تو عمل بھی نہیں کیا جائے گا. اور بعضوں نے کہا اس پر تو عمل واجب ہے، جب عمل واجب ہے تو عمل تو تھا ملزوم، علم کیا ہے اس کے ساتھ لازم. جب عمل واجب ہوا معلوم ہوا علم بھی کیا ہے؟ واجب، یعنی اسے یقینی علم حاصل ہوگا بھائی. تو بعضوں نے کہا، دو گروہ بن گئے، بعضوں نے کہا عمل بھی واجب نہیں علم بھی واجب نہیں. کیا وجہ؟ کیونکہ اس کی وجہ سے یقینی علم نہیں حاصل ہوتا، اور علم تو تھا لازم، کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ. جب لازم نہیں ہے تو معلوم ہوا ملزوم بھی نہیں ہے. اور بعضوں نے کیا کہا کہ عمل تو اس کی وجہ سے واجب ہے، اور عمل ہے ملزوم، اور ملزوم کے ساتھ کیا آئے گا؟ علم بھی لازم آئے گا. تو جب عمل واجب ہے تو علم بھی واجب ہے. تو بعض کہتے ہیں علم بھی واجب عمل بھی واجب، بعض کہتے ہیں نہ علم واجب نہ عمل واجب. لانتفاء اللازمی او لثبوت الملزومی، یہ وہی بات ذکر کر رہے ہیں، دونوں کی دلیل بھائی. پہلے انہیں کیا کہا؟ عمل بھی واجب نہیں. عمل بھی کیوں نہیں واجب؟ کیونکہ علم واجب نہیں. علم واجب نہیں، یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خبر واحد کی وجہ سے یقینی علم نہیں حاصل ہوتا. تو جب علم یقینی نہیں تو علم تو تھا لازم، جب لازم کی نفی ہوئی تو ملزوم کی بھی نفی ہو گئی. کس کی؟ ملزوم کی بھی. بھائی لازم ہے، بھائی سورج ہے تو روشنی ہے، جب روشنی کی نفی کر دی تو سورج کی بھی کیا ہو گئی؟ خود بخود سورج ہوتا تو ضرور روشنی ہوتی، لیکن روشنی نہیں ہے معلوم ہوا سورج بھی نہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ عمل واجب، علم نہیں، جب علم نہیں لازم نہیں ہے تو ملزوم یعنی عمل بھی نہیں ہے. یہ معنی ہے لانتفاء اللازم، بوجہ لازم کے منتفی ہونے کے. لازم یعنی کہ علم، جب علم نہیں ہے یقینی تو عمل بھی نہیں ہوگا. لازم تو تب ہی آئے گا نا جب ملزوم آئے، ملزوم کے ساتھ دوسری چیز لازم ہے وہ ضرور اس کے ساتھ آئے گی، اور وہ نہیں آ رہی معلوم ہوا ملزوم بھی نہیں آ رہا بھائی. اولی ثبوت الملزومی، یہ جو دوسرا گروہ تھا کہ ملزوم کے ثبوت کی وجہ سے بھائی عمل تو واجب ہے، دوسرے گروہ والے کیا کہتے ہیں؟ عمل واجب ہے، یہ ساری دلیلیں اوپر گزر گئیں بھائی، عمل واجب ہے اور عمل تو تھا ملزوم، جب عمل آ گیا تو اس کے ساتھ اس کا لازم بھی آ جائے گا، یعنی اس سے کون سا علم آئے گا؟ علم یقینی آئے گا بھائی. بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یہ مانا ہے اولی ثبوت الملزومی، یا ملزوم کے ثبوت کی وجہ سے. کہتے ہیں نشر اعلی ترتیب اللفی، یہ نشر ہے لفظ کی ترتیب پر، یعنی پیچھے جو دو مذاہب ذکر ہوئے، دو قول جو ذکر ہوئے، ہر ایک کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی اسی ترتیب سے آ گئی بھائی. پہلے والے قول کی دلیل پہلے ذکر کی، دوسرے قول والوں کی دلیل بعد میں ذکر کی. اے لا یوجب العمل الانتفاء لازمہ، یعنی خبر واحد عمل کو واجب نہیں کرتی بوجہ اس کے لازم کے منتفی ہونے کے. وہ العلم، اور وہ علم، جب علم منتفی ہے تو عمل بھی منتفی ہوگا. او یوجب العلم لثبوت ملزومه، یا علم کو بھی واجب کرتی ہے خبر واحد لثبوت ملزومه بوجہ اس کے ملزوم کے ثابت ہونے کے، وہو العمل، اور وہ عمل، جب عمل ملزوم آ گیا تو اس کے ساتھ خود بخود کیا آ جائے گا، اس کا لازم علم یقینی بھی آئے گا بھائی. والجواب، جواب دے رہے ہیں بھائی، یہ تو بعض علماء کا مذہب ہے، جمہور کا اوپر بیان ہو چکا بھائی، کہتے ہیں والجواب، جواب یہ ہے کہ ان النص محمول علی شہادت الزور، کہ یہ نص جو ہے ولا تقف ما ليس لك به علم، یہ نص محمول ہے شہادت زور پر، جھوٹی گواہی پر. کس پر محمول ہے؟ جھوٹی گواہی پر. پیروی نہ کیجئے اس چیز کی جس کا آپ کو علم نہیں، یعنی جھوٹی گواہی نہ دیجئے، یعنی ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں، سنی، اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اور پھر کہیں میں نے اس کو دیکھا، میرے سامنے یوں ہوا، مشاہدہ میں نے کیا، میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایسا نہ کیجئے. اول معنی، یا معنی یہ ہے اس آیت کا، لا تتبع ما ليس لك به علم بوجه ما، کہ پیروی نہ کیجئے اس چیز کی کہ نہیں ہے آپ کو اس کا علم، بوجه ما، کسی بھی درجے میں، ذرہ برابر بھی جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کیجئے. کیا معنی ہوا؟ اس چیز کی پیروی نہ کیجئے جس کا آپ کے پاس کسی بھی درجے میں علم نہیں ہے، یعنی بالکل سرے سے جس کا علم ہی نہیں ہے اس کی پیروی نہ کیجئے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کسی بھی درجے میں علم نہیں ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا معنی بھائی؟ آیت میں تو کیا آیا تھا، جس کا علم نہیں اس کی پیروی نہ، اور آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں، جس کا آپ کو کسی بھی درجے میں ذرا بھی علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کیجئے، یہ ذرا سا بھی علم نہیں ہے، یہ معنی آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ کہتے ہیں بدلیل وقوع نکرت فی سیاق نفی، کس دلیل کی وجہ سے؟ نکرہ کے سیاق نفی میں واقع ہونے کی دلیل کی وجہ سے، کیونکہ نکرہ دیکھیے بھائی، ولا تقف ما لیس لک به علم، علم نکرہ آیا، اور نکرہ تحت نفی آیا، لیس، لیس کے تحت آیا، اور نکرہ تحت نفی ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی آپ کو جس کا بالکل ہی علم نہ ہو کسی بھی درجے میں، اس پر عام، اس کی پیروی نہ کیجئے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ عموم ہے یہاں پر بھائی، کیونکہ نکرہ تحت نفی واقع ہو رہا ہے. اور بھی اب علماء نے بہت سے جوابات دیے، مثلا ایک دو جواب انہوں نے حاشیے میں دیے کہ یہ جو نص ہے ولا تقف ما ليس لك به علم، یہ عقائد کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ عقائد کے اندر قطعی دلیل ہونی چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا، وہاں ظنی دلیل سے کام نہیں چلے گا بھائی. تو جو عقائد کے اندر صرف قطعی دلائل کی پیروی کیجئے، جو ظنی ہیں ان کی پیروی نہ کیجئے. یا دوسرا یہ بعضوں نے جواب دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، صرف ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کو جس چیز کا علم نہیں آپ اس کی پیروی نہ کیجئے. تو حضور علیہ السلام کو تو ہر چیز کا علم وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، جبکہ امت کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو امت کے لیے ضروری ہوا کہ وہ ظن کی، یعنی خبر واحد کی بھی کیا کرے، اس کو قبول کرے بھائی، خبر واحد کا اتباع کرے، اس کو قبول کر لے. ثم لما کان خبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشہرۃ، بھائی اب یہ خبر واحد کے راویوں کے بارے میں بحث ذکر کریں گے بھائی. خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے، جبکہ خبر مشہور اس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ تو نہ ہوں لیکن کسی بھی زمانے میں تین سے کم نہ ہوں، جبکہ خبر واحد وہ ہے جس کے روایت کرنے والے تواتر اور شہرت کی حد کو نہ پہنچیں، یعنی چند ایک اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو پھر جب چند ایک روایت کرنے والے ہیں تو اب راویوں کا حال جاننا ضروری ہوا کہ کس قسم کے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں، کیا وہ قابل اعتماد ہیں یا قابل اعتماد نہیں ہیں بھائی. تو اب وہ راویوں کی بحث ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں ثم لما کان خبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشہرت، پھر جب خبر واحد جو ہے نہیں پہنچے اس کے روایت کرنے والے تواتر اور شہرت کی حد تک، فلا بد ان یعرف حال راویہ, تو ضروری ہوا کہ اس کے راوی کے حال کو جانا جائے, بانہ اما معروف او مجہول, کہ وہ یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا, والمعروف اما معروف بالفقہ او بالعدالتی, اور وہ معروف جو ہے یا تو وہ معروف بالفقہ ہوگا یعنی مجتہد ہوگا, معروف بالفقہ یعنی مجتہد ہوگا, اور یا معروف بالعدالت ہوگا یعنی عادل, مجتہد تو نہیں ہے لیکن عادل ہے یعنی قابل اعتماد ہے, عادل کا کیا معنی؟ قابل یعنی قابل اعتماد ہے, اور والمجہول علی خمسۃ انواع, اور مجہول پانچ قسم پر ہے. بھائی معروف کی تو دو قسمیں بتا دی, یا معروف بالفقہ ہوگا یا معروف بالعدالت ہوگا, اور اگر مجہول ہے تو پھر وہ پانچ قسم پر ہے جن کا آگے بیان آئے گا. بھائی فاشتغل ببیانہ, پس مصنف ان کے بیان میں مشغول ہوئے. بھائی وقال, اور فرمایا, یہ منار اور نور الانوار کی وہ بحث ہے مولانا, اگر یہ اس کتاب میں نہ ہوتی تو بہت بہتر تھا. بھائی کاش صاحب منار اس بحث کو اپنی کتاب میں اپنے متن میں ذکر نہ کرتے, معلوم نہیں انہوں نے کس طرح اس بحث کو کتاب میں شامل کر لیا. بھائی بحث کا خلاصہ یہ ہے, خلاصہ سمجھ لیں پہلے, خلاصہ یہ بتلائیں گے کہ حدیث اگر قیاس کے مخالف آ جائے, حدیث مرفوع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قیاس کے مخالف آ جائے, اور یہ حدیث ہو خبر واحد, کس قسم کی حدیث ہو؟ خبر واحد کی بات چل رہی ہے نا, خبر واحد اگر قیاس کے مخالف آ جائے تو کیا حدیث پر عمل کریں گے یا قیاس پر عمل کریں گے, کیا کیا جائے گا؟ مثلا حدیث سے ایک چیز کے حلال ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور قیاس اس کے حرام ہونے کے بارے میں بتلا رہا ہے, یا حدیث سے ایک چیز کے حرام ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور قیاس اس کے حلال ہونے کا بتلاتا ہے, تو کس پر عمل کیا جائے گا یہ آپ کو بتلائیں گے. اگر حدیث جو خبر واحد ہے اس کو روایت کرنے والا صحابی اگر وہ مجتہد ہے, کیا ہے؟ اگر مجتہد ہے پھر تو حدیث پر عمل کیا جائے گا, اور اگر وہ صحابی وہ مجتہد نہیں ہے, عادل قابل اعتماد تو ہے لیکن مجتہد نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں قیاس پر عمل کیا جائے گا. بھائی یہ اس بحث کا خلاصہ ہوا, حالانکہ یہ احناف کا مذہب نہیں مولانا, یہ احناف کے اصول فقہ بیان ہو رہے ہیں نا, تو احناف کا یہ مذہب نہیں ہے. بھائی احناف کے نزدیک تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی آ جائے تو وہ قیاس سے اولا ہے. بھائی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو کاش یہ بحث یہ صاحب منار ذکر نہ فرماتے. اسی طرح صاحب اصول الشاشی نے بھی اس بحث کو ذکر کیا ہے اور یہ درست نہیں مولانا. دیگر علماء نے, شارحین نے, سب نے اس کو رد کیا ہے. بھائی سب نے اس کو رد کیا ہے. یہاں پر پہلے بھائی اس بحث کو ذرا لکھ لیں, میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں, بڑی اہم اور ضروری بحث. جی کاپی اور قلم نکال لیے؟ جی لکھیے بھائی. اوپر متن کا حوالہ دے دیجئے, والراوی ان عرف بالفقہ والتقدمی, والراوی ان عرف بالفقہ والتقدمی بالاجتہادی. والتقدمی بالاجتہادی, الى آخره, الى آخره. جی اب لکھیے نیچے, اس بحث میں مصنف سے عظیم غلطی ہوئی ہے، اس بحث میں مصنف سے عظیم غلطی ہوئی ہے، ایسی غلطی جس نے فقہ حنفی کو بدنام کر دیا، ایسی غلطی جس نے فقہ حنفی کو بدنام کر دیا۔ جبکہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے، جبکہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے۔ آگے الگ سطر میں لکھئے، تفصیل یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ کبھی کبھار نصوص میں تعارض آتا ہے، کبھی کبھار نصوص، صاد کے دونوں جگہ صاد ہیں بھائی، نفس کی جمع ہے، کبھی کبھار نصوص میں تعارض آتا ہے، یعنی دو آیتیں یا دو حدیثیں، یعنی دو آیتیں یا دو حدیثیں بظاہر ایک دوسرے کے، بظاہر ایک دوسرے کے متعارض اور مخالف ہوتی ہیں، بظاہر ایک دوسرے کے متعارض اور مخالف ہوتی ہیں، ایسے موقع پر، ایسے موقع پر دفع تعارض، دفع تعارض اور فیصلہ کرنے کے چار طریقے ہیں، اور فیصلہ کرنے کے چار طریقے ہیں۔ نمبر ایک، جمع و تطبیق، نمبر ایک جمع و تطبیق۔ تطبیق میں پہلی تا دو نقطوں والی ہے، پھر طا ہے، پھر با یا، اور پھر قاف دو نقطوں والا بھائی، تطبیق۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ جمع و تطبیق۔ دوسرا، نمبر دو نسخ، نمبر دو نسخ، سین کے ساتھ ہے نسخ۔ نمبر تین ترجیح، نمبر تین ترجیح۔ نمبر چار توقف، نمبر چار توقف، یعنی کم درجے کی دلیل کی طرف رجوع کرنا۔ اسی کے آگے لکھیں، یعنی کم درجے کی دلیل کی طرف رجوع کرنا۔ البتہ ان چاروں کے طریقہ عمل میں اختلاف ہے، البتہ ان چاروں کے طریقہ عمل میں اختلاف ہے۔ قول اول، قول اول، ابن حمام رحمہ اللہ، ابن حمام، ہا ہا میم الف اور میم، ابن حمام رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب، ابن حمام اپنی عظیم کتاب تحریر میں لکھتے ہیں۔ تحریر کتاب کا نام ہے، اس کے دونوں طرف نشان لگائیں بھائی، دو دو قومیں لگائیں۔ اپنی عظیم کتاب تحریر میں لکھتے ہیں کہ عند الشوافع ان کی ترتیب یوں ہے، کہ عند الشوافع ان کی ترتیب یوں ہے، کہ سب سے پہلے، کہ سب سے پہلے جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا، جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا، تاکہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے، تاکہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ جمع و تطبیق ممکن ہو، جبکہ جمع و تطبیق ممکن ہو۔ اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو، تو نسخ پر عمل کیا جائے گا، بشرطے کہ یہ علم ہو سکے، کہ کون سی آیت یا حدیث زمانہ کے اعتبار سے مقدم ہے، اور کون سی مؤخر، نشان لگائیں بھائی، بات مکمل ہوئی؟ تو مقدم کو منسوخ قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور مؤخر کو ناسخ قرار دے کر، اس پر عمل کیا جائے گا، اگلی سطر میں لکھئے، نسخ احکام میں جاری ہوتا ہے، نہ کہ اخبار محض میں۔ کیونکہ اخبار میں نسخ کی صورت میں، کذب یا جہل لازم آئے گا، اور شارع کی طرف، کذب یا جہل کی نسبت درست نہیں، آگے الگ سطر میں لکھئے، اگر نسخ پر بھی عمل کرنا ممکن نہ ہو، یعنی مقدم اور مؤخر کا پتہ نہ چل سکے، تو ترجیح پر عمل کیا جائے گا، یعنی ایک کو راجح قرار دے کر، اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی ایک کو راجح قرار دے کر اس پر عمل کیا جائے گا اور دوسری کو مرجوح قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا وجوہ ترجیح علماء 20 سے زائد بتلاتے ہیں، جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، الگ سطر لکھئے بھائی. اور اگر ترجیح پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو پھر چوتھا طریقہ توقف ہے، یعنی دونوں نفوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا، اور دیگر ادلہ کی طرف ذہاب کیا جائے گا. دیگر ادلہ کی طرف ذہاب کیا جائے گا، یعنی دیگر ادلہ کی طرف جائیں گے. یہ شافعی طریقہ ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کبھی کبھار بھائی سمجھنے اس بات کو، کبھی کبھار دو نصوص کے اندر، دو آیتوں میں یا دو احادیث کے اندر بظاہر تعارض ہمیں دکھائی دیتا ہے، اگرچہ آیتوں اور احادیث میں تعارض کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن بظاہر کبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے تعارض بھائی. تو اس تعارض کو حل کرنے کے پھر چار طریقے ہیں بھائی. ایک ہے جمع و تطبیق. جمع و تطبیق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے بھائی. اور دوسرا طریقہ ہے نسخ کا، کہ ایک کو کہیں یہ زمانے کے اعتبار سے مقدم تھی، پہلے یہ حکم تھا بعد میں دوسرا حکم آ گیا. اب ہمارے سامنے تو مقدم اور مؤخر زمانے والی دو حدیثیں موجود ہیں، تو ان میں بظاہر کیا ہے؟ تعارض. لیکن ایک پہلے مقدم تھی، ایک بعد والی تھی، تو مقدم کو کیا قرار دے دیں گے؟ منسوخ، اور بعد والی کو ناسخ قرار دے دیں گے بھائی. تیسرا طریقہ ہے ترجیح کا بھائی. اگر نسخ پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، یعنی تقدیم و تاخیر کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی زمانے کے اعتبار سے حدیث مقدم ہے اور کون سی مؤخر، تو پھر ترجیح پر عمل کریں گے، کہ ایک کو ترجیح دے کر اس پر عمل کیا جائے گا اور دوسری کو مرجوح قرار دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور میں نے بتلایا کہ ترجیح کے جو ہیں وہ وجوہ ترجیح جو ہیں 20 سے زیادہ ہیں، جو آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. اور اگر ترجیح پر بھی عمل نہ ہو سکے تو پھر توقف کیا جائے گا، یعنی دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کریں گے اور اس سے نچلے درجے والی حدیث دلائل کی طرف چلے جائیں گے. اگر دو آیتوں میں تعارض تھا تو پھر حدیث کی طرف چلے جائیں گے، اگر دو حدیث میں تعارض تھا تو اس سے نیچے نچلی دلیل کی طرف چلے جائیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ترتیب تھی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک. ان کے نزدیک سب سے پہلے جمع و تطبیق پر عمل کریں گے، اس کے بعد اگر جمع تطبیق نہ ہو سکے تو پھر نسخ پر عمل کیا جائے گا، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح پر عمل کریں گے، اگر وہ بھی ناممکن ہو پھر توقف کر کے اسے نچلے درجے والی دلیل کی طرف چلے جائیں گے۔ اب آگے احناف کا طریقہ رہا ہے، لکھیے بھائی، قول ثانی، قول ثانی دوسرا طریقہ احناف کا ہے، دوسرا طریقہ احناف کا ہے۔ عند الاحناف اولا نسخ پر عمل کیا جائے گا، عند الاحناف اولا نسخ پر عمل کیا جائے گا، اگر نسخ پر عمل ممکن نہ ہو تو، اگر نسخ پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح پر عمل کیا جائے گا، پھر ترجیح پر عمل کیا جائے گا۔ اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو، اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو تیسرا طریقہ جمع و تطبیق ہے، تو تیسرا طریقہ جمع و تطبیق ہے۔ اگر ان تینوں طریقوں پر عمل ممکن نہ ہو، اگر ان تینوں طریقوں پر عمل ممکن نہ ہو تو چوتھا طریقہ توقف ہے، اگر ان تینوں طریقوں پر عمل ممکن نہ ہو تو چوتھا طریقہ توقف ہے۔ توقف کا معنی یہ ہے، توقف کا معنی یہ ہے کہ دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں، توقف کا معنی یہ ہے کہ دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں ساقط اور متروک ہو جائیں گی، یا دونوں حدیثیں ساقط اور متروک ہو جائیں گی اور ان سے نچلے درجے کی، اور ان سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور ان سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہاں تک لکھ لیا بھائی، الگ سطر لکھیے بھائی۔ مثال کے طور پر، مثال کے طور پر، مثال کے طور پر دو آیتوں میں تعارض آئے، دو آیتوں میں تعارض آئے اور تینوں طریقوں میں سے، اور تینوں طریقوں میں سے کسی پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو، کسی پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے، تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے۔ اور اگر احادیث میں تعارض آئے، اور اگر احادیث میں تعارض آئے اور تینوں طریقوں میں سے، اور تینوں طریقوں میں سے کسی کے ذریعے فیصلہ نہ ہو سکے، کسی کے ذریعے فیصلہ نہ ہو سکے تو اس سے کم درجے کی دلیل، تو اس سے کم درجے کی دلیل یعنی قول صحابی، یعنی قول صحابی، یا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا، یا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا. آگے لکھیے الگ سطر میں بھائی سوال. سوال، قیاس اور قول صحابی میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی؟ قیاس اور قول صحابی میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی؟ جواب، جواب، جمہور احناف کے نزدیک، جمہور احناف کے نزدیک قول صحابی کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی، قول صحابی کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی. لکھ لیا بھائی؟ بھائی احناف کا مذہب تو یہ ہے، حدیث مرفوع تو چھوڑو، قول صحابی بھی اگر قیاس کے مخالف آئے تو قول صحابی پر عمل کریں گے اور قیاس کو چھوڑ دیں گے بھائی. اور یہ کتاب والے بتلائیں گے کہ حدیث مرفوع کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کیا جائے گا بھائی. آگے لکھئے بھائی سوال، سوال، حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض آ جائے، حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض آ جائے تو کسے ترجیح دی جائے گی، تو کسے ترجیح دی جائے گی؟ جواب، جواب، اس سلسلے میں دو قول ہیں. اس سلسلے میں دو قول ہیں. یہاں تک لکھ لیا بھائی سارا؟ آگے لکھیے قول اول. قول اول، جمہور ائمہ کے نزدیک، جمہور ائمہ کے نزدیک جب حدیث مرفوع، جب حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض آ جائے، اور قیاس میں تعارض آ جائے تو حدیث مرفوع کو، تو حدیث مرفوع کو ترجیح دی جائے گی قیاس پر، ترجیح دی جائے گی قیاس پر. یہی مذہب ہے، یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور امام شافعی، اور امام شافعی، امام مالک، امام مالک، اور امام احمد ابن حنبل، اور امام احمد ابن حنبل، حنبل لکھنا آتا ہے بھائی، ہا نون بالام، رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، رحمہم اللہ تعالی کا بھی یہی مذہب ہے. حدیث مرفوع کا مقام نہایت بلند ہے، حدیث مرفوع کا مقام نہایت بلند ہے. قیاس کیا چیز ہے؟ قیاس کیا چیز ہے؟ قیاس تو صرف رائے کا نام ہے. قیاس تو صرف رائے کا نام ہے. اور رائے پر صرف اس وقت عمل کیا جائے گا جب حدیث موجود نہ ہو. الگ سطر لکھئے بھائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ضعیف حدیث کے آنے پر بھی قیاس کو ترک فرما دیتے ہیں. امام صاحب کا قول ہے ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلناہ. قاف دو نقطوں والا ہے بھائی. قبلناہ علی الرأس والعینین. لکھ لیا بھائی؟ ما دوبارہ سن لیں. ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلناہ علی الرأس والعینین, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث آئے ہم اسے بسر و چشم قبول کرتے ہیں. لکھ لیا بھائی؟ نیز امام صاحب کا قول ہے اذا جاء الحدیث مخالفا للرأی فاضربوا رأیی کس طرح لکھا ہے بھائی؟ فا الف زاد را با واو اور پھر الف بھی آئے گا جمع کے واو کے بعد الف لکھتے ہیں عربی میں. فاضربوا رأیی علی الجدار یعنی اگر حدیث میری رائے کے مخالف آ جائے تو میری رائے کو دیوار پر دے مارو، تو میری رائے کو دیوار پر دے مارو۔ امام صاحب کا ایک اور قول ہے، امام صاحب کا ایک اور قول ہے، اذا جاء حدیث صحیح، اذا جاء حدیث صحیح فہو مذهبی، اذا جاء حدیث صحیح فہو مذهبی، جب صحیح حدیث آ جائے، جب صحیح حدیث آ جائے کسی مسئلہ میں، جب صحیح حدیث آ جائے کسی مسئلہ میں تو وہی میرا مذہب ہے، تو وہی میرا مذہب ہے۔ الگ سطر لکھیے بھائی، مشہور شافعی المسلک، مشہور شافعی المسلک محدث، محدث علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب، اپنی کتاب الفوائد الحسان، حسان سین کے ساتھ ہے بھائی، وہ اپنی کتاب الفوائد الحسان میں، الفوائد الحسان میں ابن حزم، ابن حزم حا ذا میم، ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے، ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ تمام احناف کا اس بات پر اجماع ہے، کہ تمام احناف کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے اولا ہے، ضعیف حدیث بھی قیاس سے اولا ہے۔ لکھ لیا بھائی، آگے الگ سطر لکھیے بھائی، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث مرفوع پر، کہ وہ حدیث مرفوع پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، ان کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک بھی حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے، ان کے نزدیک بھی حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے. آگے لکھیے بھائی قول ثانی. قول ثانی عیسیٰ ابن ابان حنفی. قول ثانی عیسیٰ ابن ابان, ابان الف کے ساتھ حمزہ ہے, عیسیٰ ابن ابان حنفی رحمہ اللہ کا قول ہے, کا قول ہے. وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کا راوی فقیہ ہو, کہ اگر حدیث کا راوی فقیہ ہو تو حدیث کو ترجیح ہوگی قیاس پر, تو حدیث کو ترجیح ہوگی قیاس پر. اور اگر حدیث کا راوی غیر فقیہ ہو, اور اگر حدیث کا راوی غیر فقیہ ہو تو قیاس کو ترجیح دی جائے گی, تو قیاس کو ترجیح دی جائے گی. الگ سطر لکھیے بھائی, عیسیٰ ابن ابان حنفی کا یہ قول, عیسیٰ ابن ابان حنفی کا یہ قول باطل و مردود ہے, یہ قول باطل و مردود ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض متاخرین احناف نے, کہ بعض متاخرین احناف نے اس قول کو ترجیح دی ہے, نے اس قول کو ترجیح دی ہے. مثلا صاحب اصول الشاشی, مثلا صاحب اصول الشاشی اور صاحب منار وغیرہ, اور صاحب منار وغیرہ. ہم منار اور اصول الشاشی والے کے مقلد نہیں ہیں, ہم منار اور اصول الشاشی والے کے مقلد نہیں ہیں, بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. منار نور الانوار, منار نور الانوار اور اصول الشاشی والے کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں, اور اصول الشاشی والے کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے, کہ انہوں نے ہمارے اکابر کے اقوال نقل کیے ہیں, کہ انہوں نے ہمارے اکابر کے اقوال نقل کیے ہیں. اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے منار کے اور اصول الشاشی کے شارحین کو, اللہ جزائے خیر دے منار اور اصول الشاشی کے شارحین کو جنہوں نے اس قول کو رد کیا ہے، جنہوں نے اس قول کو رد کیا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ بھی، علامہ عینی رحمہ اللہ بھی اس قول کو مردود کہتے ہیں، اس قول کو مردود کہتے ہیں۔ ابن حمام رحمہ اللہ نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے۔ یہ قول بڑی غلط فہمیوں کا حامل ہے، بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہے۔ اس قول نے پوری دنیا میں فقہ حنفی کو بدنام کر دیا، آگے الگ سطر میں لکھئے۔ ترمذی وقت شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، اس قول پر سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ یہ قول فتنہ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج تک مذہب حنفی بدنام ہے، یہ قول نہایت گمراہ کن، مردود، ظالمانہ اور شریرانہ ہے، یہ قول فقہ حنفی پر عظیم داغ ہے، اس قول کو رد کرتے ہوئے، حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ تعالی، اتنے جلال میں آ جاتے، کہ فرماتے، کہ جی چاہتا ہے، کہ جس عالم نے یہ بات لکھی ہے، اس کا وہ ہاتھ کاٹ ڈالیں. جس عالم نے یہ بات لکھی ہے اس کا وہ ہاتھ کاٹ ڈالیں. نیز وہ یہ بھی فرماتے کہ یہ قول صرف مردود ہی نہیں بلکہ شیطانی قول ہے اور موجب گمراہی و ضلالت ہے اس قول سے گمراہی اور فتنوں کے دروازے کھلیں گے. اور یہی منکرین حدیث کہتے ہیں ابن حمام نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے. بحر الرائق قاف ہے آخر میں دو نقطوں والا بھائی. بحر الرائق فتح القدیر عینی یہ کتابوں کے نام ہیں بھائی. بحر الرائق فتح القدیر عینی نہر طحاوی طا کے ساتھ ہا طا اور ہا طحاوی مبسوط سین ہے اور آخر میں طا مبسوط سب نے اس قول کو گمراہی قرار دیا ہے تمام محققین احناف کے نزدیک حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے. الگ سطر لکھئے. شیخ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ ابن عبان کے اس قول میں شک تھا کہ یہ ان کا قول بھی نہیں ہو سکتا میں نے اس کی تحقیق کی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ قول عیسیٰ ابن عبان حنفی کا بھی نہیں مجھے کہیں کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملا ہمارے اسلاف ان باتوں سے پاک ہیں ہمارے اسلاف ان باتوں سے پاک ہیں۔ معلوم نہیں یہ قول کیسے ان کی طرف منسوب ہو گیا، معلوم نہیں یہ قول کیسے ان کی طرف منسوب ہو گیا، اور معلوم نہیں کس طرح کتابوں میں آ گیا، اور معلوم نہیں کس طرح کتابوں میں آ گیا۔ ہمارے ائمہ ثلاثہ، ہمارے ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی میں سے کسی سے یہ قول منقول نہیں، میں سے کسی سے یہ قول منقول نہیں، اور نہ ہی ہمارے قدماء کا قول ہے، اور نہ ہی ہمارے قدماء کا قول ہے۔ اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے، اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے، وہ اس سے بری ہیں، وہ اس سے بری ہیں۔ لکھ لیا بھائی؟
جی
چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔